پھر فرمایا واتقوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، کون سا دن، ترجعون فیہ الی اللہ، جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی قیامت کا دن. کیسا ہے وہ دن؟ ثم توفى كل نفس ما كسبت، جو پورا کر کے دیا جائے گا ہر شخص کو جو اس نے کمایا، یعنی دنیا میں جو بھی نیکی اس نے کمائی، قیامت کے دن اس کا سرا اس کو پورا پورا لوٹا دیا جائے گا. اسی طرح دنیا میں جو گناہ اس نے کمایا، قیامت کے دن اس کی پوری سزا اس کو دی جائے گی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے، یعنی ان پر کسی قسم کا ظلم نہ ہوگا. جہاں تک سود کی حرمت کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں چند ایک احادیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، سود دینے والے پر اور گواہوں پر لعنت فرمائی ہے اور فرمایا وہ سب برابر ہیں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میرا گزر ایک قوم پر ہوا جن کے پیٹ گھڑوں کی مانند تھے، پانی کا گھڑا دیکھا تھا، اور ان پیٹوں میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو پیٹوں سے باہر نظر آ رہے تھے، جیسے کسی بوتل میں سانپ ہونا. میں نے کہا جبریل یہ کون ہیں؟ کہا یہ لوگ سود خوار ہیں، سود کھانے والے لوگ. مسلم احمد کی روایت ہے. ایک اور روایت ہے مسلم احمد کی، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ لوگوں پر آئے گا کہ سوائے سود کھانے والوں کے کوئی باقی نہ رہے گا، ہر کوئی سود کھائے گا. اگر کوئی شخص ہوگا بھی تو اس کو سود کا بخار یا ایک روایت میں آتا غبار، یعنی اس کا اثر ضرور پہنچے گا، یعنی ہر شخص ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس میں انوالو ہو جائے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ اسے سود کا غبار پہنچے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی قوم میں سود کے لین دین کا رواج ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان پر ضروریات زندگی کی گرانی دیتا ہے، یعنی مہنگائی ہو جاتی ہے، اور جب رشوت عام ہو جائے تو دشمنوں کا روب اور دبدبا ہو جاتا ہے، یعنی دشمن کا خوف بیٹھ جاتا ہے دل میں. معراج والی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور جبریل ایک سرخ رنگ کی نہر پر پہنچے جس کا پانی خون کی طرح سرخ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی تشریف لے گئے تھے، اس وقت کی بات ہے، کہ آپ جبریل علیہ السلام کے پاس ایک نہر پہ پہنچے جس میں پانی کے بجائے کیا تھا، خون تھا. میں نے دیکھا کہ اس میں کچھ لوگ ہیں، وہ بمشکل کنارے تک آتے ہیں، لیکن ایک کنارے پر ایک فرشتہ بہت سے پتھر لیے بیٹھا ہے. وہ ان کا منہ پھاڑ کر ایک پتھر منہ میں اتار دیتا ہے، پھر وہ بھاگتے ہیں. پھر یہی ہوتا ہے، پوچھا تو معلوم ہوا خون کی نہر میں قید کیا ہوا آدمی سود خوار ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، نمبر ایک شرک کرنا، نمبر دو جادو کرنا، نمبر تین قتل ناحق کرنا، نمبر چار سود کھانا، نمبر پانچ یتیم کا مال کھانا، نمبر چھ جہاد کے وقت میدان سے بھاگ جانا، نمبر سات پاک دامن عورت پر تہمت لگانا. یہ متفق علیہ روایت ہے، یعنی بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. ایک اور حدیث ہے ابن ماجہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، اور ایک معمولی حصہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے جمع کرے، اتنا سب گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا ایک درہم جس کو آدمی جان بوجھ کر کھائے 36 دفعہ زنا کرنے سے زیادہ گناہ رکھتا ہے. اس کا مطلب نہیں کہ زنا کا گناہ کم ہے، وہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، لیکن سود کا گناہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، کئی گنا زیادہ ہے. ان آیات کو میں دوبارہ ایک دفعہ تھوڑا سا مزید کروں گی، کیونکہ یہ مشکل ترین آیات ہے. مجھے تو آنے سے پہلے بالکل بخار کی سی کیفیت تھی، کیونکہ یہ آیات مجھے ایک تو روحانی طور پر بہت ڈسٹرب کرتی، کیونکہ میں اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ اس چیز میں ہنسے ہوئے ہیں، اتنا شدید حکم ہے، اور دوسری طرف ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے. اگر لوگوں کو کہا جائے کہ یہ حرام ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تم تو بیکورڈ ہو اور پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہو، آج تو اس کے بغیر کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس حوالے سے بھی چند ایک باتیں۔ اب دیکھیں کہ اس آیت سے پچھلی آیت میں کیا ہے، الذین ینفقون اموالہم، اگلی آیت میں کیا الذین یاکلون الربا، وہاں کیا ہے ینفقون دیتے ہیں، یہاں کیا یاکلون لیتے ہیں، وہاں کیا ہے اموالہم اپنے مال، یہاں کیا ہے ربا جو اپنا مال لیں، جو کسی سے کھینچ رہے ہیں آپ مال کے بدلے، ان کے لیے کیا ہے نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے، ان کے لیے کیا ہے یہ دیوانے ہو گئے۔ یہاں لفظ کھانا کیوں استعمال کیا گیا، ربا صرف کھایا ہی تو نہیں جاتا، جو چیز کھائی جاتی ہے وہ پوری کی پوری سمیٹ لی جاتی ہے نا، وہ اندر چلی جاتی، تو ان کی جو ہرس ہے یا ان سے لینے کا جو انداز ہے، یعنی پورے کا پورا لے کے وہ نکل رہے ہیں، اندر لے جا رہے ہیں، خود غرضی کی طرف بھی اشارہ ہے۔ لا یقومون، وہ کھڑے نہ ہوں گے یا کھڑے نہیں ہوتے، کہاں، دو معنی اس کے، ایک تو آخرت میں اور ایک دنیا میں، ان کی سٹینڈنگ یا ان کا جو پرسپیکٹو ہے یا ان کی جو سوچ ہے۔ الا کما یقوم الذی، مگر وہ اس شخص کی طرح ہے جو کھڑا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے یتخبطہ الشیطان، شیطان نے اس کو خبطی بنا دیا، یا شیطان سے مراد کیا ہے، شیطان سے مراد یہاں شیطان جو ہوتا ہے اصلی، یا جن مراد ہے، جن کسی کو خبطی کب بناتا ہے، یہ شیطان جب وہ اس کے اوپر چھا جاتا ہے، من المس چھو کر، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات انسان کو چھو سکتے ہیں یا شیطان انسان پہ غالب آ سکتا ہے، اور جب وہ کسی انسان کے جسم کو چھوتا ہے یا اس میں داخل ہوتا ہے تو اس انسان کی اپنی عقل کام نہیں کرتی۔ تو بالکل اسی طرح یہ جو ربا لینے والا ہوتا ہے اس کی بھی عقل ماری جاتی، اس کی عقل کام نہیں کرتی، یہ کس وجہ سے ہے، ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے، کالو کہ یہ کہتے ہیں انما البیع مثل ربا، ان کے دیوانہ ہونے کی علامت کیا ہے، ان کا یہ قول کہ ربا تجارت کی طرح ہے، حالانکہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، میں نے آپ کو دونوں فرق الگ الگ لکھوائے ہیں۔ فمن جاؤ موعظہ تم میرے رب، جس کے پاس نصیحت آ جائے، فانتہا پھر وہ رک گیا، فلح ما سلف، اس کے لیے جو پیچھے گزر چکا، کیا مطلب ہے اس کا، یعنی اس کی معافی ہو گئی، معافی کا وعدہ نہیں ہو رہا یہاں، یعنی اس کا معاملہ آخرت کے لیے محفوظ ہو گیا، امرہ اللہ، اس کا فیصلہ اللہ پر ہے، چاہے معاف کرے، چاہے سزا دے، چاہے اجر دے، جو چاہے کرے۔ ومن آدھو، اور جو پلٹ آئے، کس سے پلٹ آئے، نصیحت سن کے پھر وہی کرے جو پہلے کر رہا تھا، فاولئک اصحاب النار، یہ آگ کے ساتھی، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان کو آگ میں ہمیشہ رہنے کی بات کیوں کی گئی، کیونکہ انہوں نے اللہ کا حکم سنا اور پھر اس کا انکار کر دیا، تو یہ جو انکار ہے یہ کفر کی طرح، اور کفر کی سزا کیا ہے، جہنم میں ہمیشہ۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، مٹانا چاہتا ہے، اس کا کیا معنی، سمپل معنی تھی کہ ختم کرنا چاہتا ہے، اور ربا کی برکت مٹا دیتا ہے، یعنی ربا کو بھی مٹانا چاہتا ہے، یا دوسرا معنی کیا، ربا کی برکت نہیں ہوتی، یرب الصدقات، اور صدقات کو نشو نما دینا چاہتا ہے۔ پھر وہ حدیث آتی ہے یہاں پر کہ کس طرح ایک کھجور ایک پہاڑ جتنی ہو جاتی۔ سود خار کو کفار اور اسیم کیوں کہا گیا ہے، شکر نہیں ادا کرتا، شکر ادا کرنا کیا ہوتا ہے، کہ جو رب نے آپ کو دیا اس میں دوسروں کو شریک کریں۔ تھوڑا سا میں اس کو پھر لیتی ہوں، الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود خار ہیں، خار خوری جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، وہ جو سود کھاتے ہیں، سود خار ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ یوں کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے کسی شخص کو چھو کر مخبوط الحواس کر دیا ہو۔ ایسا کیوں ہے، ذالک بانہم قالوا، اس کی وجہ ان کا یہ قول ہے، ان کا یہ نظریہ ہے کہ انما البیع مثل الربا، کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی کی طرح ہے، آج کل آپ نے یہ جملہ بہت سے لوگوں سے سنا ہوگا کہ بزنس میں بھی پیسہ لگاتے ہیں اور سود بھی پیسے پر ملتا ہے، اس لیے کیا فرق ہے؟ اور مثلاً بینک میں اگر ہم پیسہ جمع کراتے ہیں تو وہ آگے بزنس میں لگاتے ہیں، تو ہمیں تو دراصل بزنس ہی کا آ رہا ہوتا ہے. یہ قول دراصل یہود کا قول ہے اور آج کل بہت سے مسلمان بھی اس کی تائید کرتے نظر آتے ہیں. سودی قرضے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو ذاتی قرضے، یعنی وہ قرضے جو کوئی شخص اپنی ذاتی ضرورت کے لیے لیتا ہے، خواہ کسی انسان سے لے یا کسی بینک سے لے. اور دوسرے تجارتی قرضے جو تاجر یا صنعت کار اپنی کاروباری ضرورت کے لیے لیتا ہے، خواہ وہ کسی انسان سے لے یا بینک سے لے. پھر اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے جس سود کو حرام قرار دیا ہے وہ ذاتی قرضے ہیں، جس کی شرح سود بہت ظالمانہ ہوتی ہے اور یہ بہت ظلم ہے کہ کسی انسان کی ضرورت پر اسے اگر پیسہ دیا جائے تو اس سے مزید وصول کیا جائے، جبکہ اس پیسے کی کوئی افزائش نہیں ہو رہی، وہ استعمال ہو جاتا ہے. اور جہاں تک تجارتی قرضوں کا تعلق ہے تو وہ قرآن نے منع نہیں کیے، کیونکہ اس میں تو ایک شخص تجارت کرتا ہے اور پیسہ بڑھاتا ہے، جب وہ اپنا پیسہ بڑھا رہا ہے تو اس میں سے کچھ ہمیں بھی دے دے، تو یہ ظلم نہیں. حالانکہ یہ بات بھی ایک مخالفے پر مبنی ہے. قرآن پاک نے کہیں بھی یہ فرق نہیں بتایا کہ ربا سے مراد ذاتی قرضہ ہے یا تجارتی ہے. ربا ربا ہے، خاص ذاتی ضروریات کے لیے لیا جائے یا پھر تجارتی ضروریات کے لیے لیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دونوں طرح کے سود موجود تھے، ذاتی قرضوں پر لیے جانے والے بھی اور تجارتی قرضوں پر بھی. اور سود کی حرمت سے بیشتر صحابہ میں سے حضرت عباس اور خالد بن ولید جیسے لوگ تجارتی سود کا کاروبار کرتے تھے، اور اس دور میں مکہ اور مدینہ میں لاکھوں کی تجارت ہوا کرتی تھی. اس کے علاوہ آس پاس کے ممالک میں بھی تجارتی سود کا رواج عام تھا، یعنی ایسا نہیں کہ اس دور میں تجارتی سود تھا نہیں، اس دور میں بھی تھا. پھر آپ دیکھیں کہ قرآن پاک نے تجارتی قرضوں کے مقابل یہ آیت پیش کی ہے، وہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام. جبکہ ذاتی قرضوں کے مقابل کیا فرمایا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. تو ربا کے برابر میں کیا بات کی گئی، تجارت سے کیا پتہ چلتا کہ تجارتی سود کا تصور موجود تھا. پھر اسی طرح ذاتی سود میں کیا کہا گیا، ربا کے مقابل صدقات لائے گئے، یعنی تجارت میں سود کے خاتمے کے لیے تجارت کو فروغ دینے کے لیے کہا گیا، اور ذاتی قرضوں کا حل صدقات میں ڈھونڈا گیا. پھر اسی طرح بہت سے لوگ یہ بھی عذر پیش کرتے ہیں کہ سود لینے والا اور دینے والا باہم رضامند ہوتے ہیں، تو جو کام آپس کی رضامندی سے کیا جائے اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ باہم رضامندی جائز کاموں میں ہی جائز ہوتی ہے. اگر کوئی شخص ناجائز کام میں دوسرے کے ساتھ اگریمنٹ کر لے یا راضی ہو جائے تو وہ رضامندی اس حرام کام کو حلال نہیں کرتی. مثال کے طور پر نکاح کے لیے دونوں لڑکے اور لڑکی کی باہم رضامندی ضروری ہے، لیکن اگر کوئی شخص زنا کے لیے یہ رضامندی اختیار کرے تو کیا زنا حلال ہو جائے گا؟ نہیں. اسی طرح سود میں بھی باہم رضامندی جو اختیار کی جا رہی ہے یہ حلال پر نہیں حرام پر ہے، اس لیے اس رضامندی کی وجہ سے اس کا جواز نہیں نکل سکتا. پھر اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص تجارت کے لیے قرضہ لیتا ہے اور اس پر سود دیتا ہے تو اس میں وہ پیسہ کما کر دوسرے کو شریک کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس میں حرج نہیں. یہ بھی ایک درست بات نہیں، اس لیے کہ بسا اوقات نقصان بھی ہو جاتا ہے، بسا اوقات منافع اتنا نہیں ہوتا جتنا اس پر سود دینا ہوتا ہے. اس کا حل کیا بتایا گیا، مضاربت، شراکت، کہ ایک شخص محنت کرے اور دوسرا مال لگائے اور دونوں نفع نقصان میں برابر کے شریک ہو جائیں. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن جاءہ موعظۃ من ربہ, جس کے پاس نصیحت آ جائے اس کے رب کی طرف سے, فانتہا فلہ ما سلف, پھر وہ رک جائے تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے. اس میں آپ دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات آ گئی تو مسلمان کا کیا کام ہے کہ اب رک جائے, اب اس کے بعد اس کے لیے کوئی جواز باقی نہیں رہ جاتا کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی کوئی دلیل یا تاویل پیش کرے. مومن کا کیا کام ہوتا ہے؟ آمننا وصدقنا, ہم ایمان لائے, ہم نے سچ مانا. اگر یہ ہمارے لیے حرام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ہمارے لیے کوئی بھلائی نہیں, کوئی خیر نہیں. لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ کئی طرح کے دلائل سے, اور خاص طور پر یہ جو بہت بڑی دلیل پیش کی جاتی ہے کہ تجارت میں سود ہی کی طرح ہے, اس سے اس کا جواز ڈھونڈتے ہیں. تو اس میں تھوڑا سا فرق مزید آپ سمجھ لیجئے تجارت اور سود کا. سود ایک طے شدہ شرح کے مطابق یقینی منافع لیتا ہے, یعنی سود میں طے شدہ فکس ریٹ کے مطابق یقینی منافع ملتا ہے, جبکہ تجارت میں کیا ہوتا ہے, نفع کے ساتھ نقصان بھی ہو سکتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ تجارت میں افراد کے درمیان ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے, بسا اوقات ایک دوستی کی کیفیت ہوتی ہے, اور مل جل کے کام کرنے کی ایک اسپرٹ پیدا ہوتی. دیکھیں نا, دو چار لوگ اگر مل کے بزنس کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے درمیان ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہوتی ہے, اور ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے, یعنی سارے ایک مفاد کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ سود میں ایک شخص صرف اپنے مفاد کے لیے کام کرتا ہے, اسے اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ جس نے قرضہ لیا ہے اس کی تجارت فروغ پاتی ہے یا نقصان پاتی, کیونکہ اس کا پیسہ تو محفوظ ہے نا, اسے کیا پریشانی. اس طرح دونوں کے درمیان ایک ورکنگ ریلیشن شپ نہیں پیدا ہوتی, بلکہ کیا پیدا ہوتا ہے, ایک اناد اور ضد پیدا ہوتی کہ دیکھو میں محنت کر رہا ہوں, مجھے نقصان ہو رہا ہے, اور وہ شخص گھر بیٹھ کے صرف پیسے پر پیسہ لے رہا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ جب انسان ایسے قرضے پر تجارت کرتا ہے تو وہ صرف اس جگہ پر پیسہ انویسٹ کرتا ہے جہاں اس کو فائدہ ملے, اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ یہ تجارت ملک کے فائدے میں ہے یا نقصان میں, حرام میں ہے یا حلال میں. ہو سکتا ہے کہ ایک شخص یہ سجھائی دے کہ ہاں شراب نکالنے کا بزنس جو ہے, یہ شراب بیچنے کا بزنس جو ہے, وہ بہت پروفٹ لاتا ہے. اب کیا ہوگا, ایسا مقروض ہو سکتا ہے کہ ایک حرام کاروبار میں صرف اس لیے ملوث ہو جائے کہ اس کو اس میں نفع کا لالچ ہے یا نفع یقینی ہے اس کا, وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میرا پیسہ ایک اچھے کام میں جا رہا ہے یا برے کام میں, اسے بھی اس سے غرض ہوگی کہ مجھے آمدنی کہاں سے. تو ہر شخص ایک طرح سے خود غرض ہوتا چلا جاتا ہے, بسا اوقات قومی مفاد کے خلاف بھی وہ پیسہ لگا دیتا ہے. اسی طرح یہ ہے کہ تجارت میں اور وہاں مل جل کر کام کرنے میں اتحاد کی ایک اخلاق حسنہ کی فضا جو ہے وہ پرورش پاتی ہے, جبکہ سود کے ذریعے آپس میں ضد, اناد, حسد, بغض اور مفاد پرستی کی فضا سامنے آتی ہے. پھر یمحق اللہ الربا ویرد الصدقات, اللہ سود مٹاتا ہے اور صدقات کی پرورش کرتا ہے. اگر سے دیکھا جائے تو بظاہر سود سے مال بڑھتا نظر آتا ہے, اور صدقہ دینے سے کیا نظر آتا ہے, گھٹتا نظر آتا ہے. مثلاً اگر آپ کسی کو مال صدقے میں دیں تو آپ کی جیب تو خالی ہو گئی, لیکن اگر آپ قرضے کے طور پر دیں اور اس پر آپ کو سود بھی ملے تو آپ کو آمدنی بڑھتی نظر آئے گی. لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے, سود کے مال میں برکت نہیں ہوتی, کیونکہ وہ حرام کا مال ہے. حرام مال برکت سے خالی ہوتا ہے, اور یہ ایک مانی ہوئی بات ہے. عموماً حرام مال جو حرام طریقوں سے آتا ہے وہ حرام جگہوں پر ہی لگتا ہے, وہ نیکی اور خیر اور بھلائی کے کاموں میں نہیں لگ سکتا. اور بعض اوقات تجربے سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ سود خار کہیں نہ کہیں جا کر ایک بڑی مشقت کا شکار ہوتا ہے. حضرت معمر کا قول ہے کہ ہمارے بزرگوں نے تجربے اور مشاہدے سے یہ بات بتائی ہے کہ سود خار لوگوں کو کم از کم 40 سال کے اندر ایک دفعہ شدید نقصان کا سامنا ہوتا ہے. یعنی وہ یا تو بزنس ڈاؤن ہو جاتا ہے, یا مطلب فیکٹری لگی ہوئی ہے تو اس میں آگ لگ گئی, یا کوئی چوری ہو گئی, یعنی کسی نہ کسی طریقے سے سود کا پیسہ جو ہے وہ ضرور نقصان کی طرف جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے پہلے بھی میں نے کہا کہ غریب طبقے کی قوت خرید کم ہوتی ہے اور عام طور پر معاشرے میں غریب طبقہ زیادہ ہوتا ہے، جس سے آپ دیکھیں کہ اکنامک ایکٹیویٹی سلو ہوتی ہے، بازار خالی ہوں گے، بازار میں گاہک نہیں ہوں گے کیونکہ وہ خرید ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے، انہیں اپنا قرضہ اتارنا ہے نہ کہ وہ جا کے کچھ اور اپنی ضرورت کی چیز خریدے. جب چیزیں بکیں گی نہیں تو فیکٹریوں پر اثر پڑے گا، وہ بنے گی کیوں؟ ہے نا، طلب اور رسد میں مانگی تو ہونی چاہیے، جب طلب ہی نہیں مارکیٹ میں، ڈیمانڈ ہی نہیں، تو پیچھے سے سپلائی کس لیے ہو؟ تو اس سے قومی مجموعی پیداوار پر ایک اثر پڑتا ہے. پھر اس کے بعد کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتا. تو ناشکر سے مراد یہاں کون ہے؟ سودخوار، جس کے پاس اپنی ضروریات سے زائد پیسہ ہے لیکن وہ کسی ضرورت مند کو دینا نہیں چاہتا، حالانکہ یہ پیسہ کیا تھا؟ اللہ کا فضل تھا اس پر. تو اس فضل میں اسے دوسروں کو شریک کر کے شکر کا اظہار کرنا چاہیے تھا، عملی شکر کا، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا، لہذا ایک بدعملی کا شکار بھی ہوتا ہے اور ناشکر پن کا بھی. پھر اس کے بیچ میں سود کی بات ہوتے ہوتے بیچ میں ایمان والوں کی اور نیک کام کرنے والوں کی بات ہوئی. پھر اس کے بعد دوبارہ بات شروع ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. یہ ربا چھوڑ دو، اور اس میں وہ تمام آیات اور احادیث جو ہیں وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ قرآن پاک کی آیات اور 40 احادیث اس باب میں ملتی. میں نے تو چند ایک آپ کو سنائی ہیں، تو جس حکم پر 40 حدیثیں ممانعت کر رہی ہوں اس کا جواز پھر کہاں سے نکل سکتا ہے؟ اور پھر فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر باز نہیں آتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کو تیار ہو جاؤ. ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ ایک طرف آپ کھڑے ہیں اور ایک طرف اللہ اور اس کے رسول مقابل میں ہیں، کوئی جیت سکتا ہے؟ بچ سکتا ہے کوئی؟ کتنی شدید بات ہے یہ. اور پھر لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پہ ظلم کیا جائے. یہ جو آیات ربا ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آخری دور میں نازل ہوئی، ان کے مطابق سود کو کلیتاً حرام قرار دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف 4 مہینے پیشتر نازل ہوئی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سورہ بقرہ کی سب سے بعد نازل ہونے والی آیات سود کے بارے میں نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جا کر ان آیتوں کو سنایا، پھر شراب کی سوداگری بھی حرام کر دی. ٹھیک ہے، یعنی سود کے ساتھ شراب کو بھی، اس کے خرید و فروخت کو بھی حرام کر دیا. یہ بخاری کی روایت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آیات ربا قرآن کی ان آیات سے ہیں جو آخر زمانے میں نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، بیشتر اس کے کہ تمام احکام ہم پہ واضح فرماتے، لہٰذا تم سود کو بھی چھوڑ دو اور ہر اس چیز کو بھی چھوڑ دو جس میں سود کا شائبہ ہے. آخری زمانے میں نازل ہونے سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ اس کے بعد کوئی اور آیت ایسی نہیں اتری کہ یہ حکم منسوخ سمجھا جائے، اور کوئی یہ سمجھے کہ نہیں اس کے بعد پھر اجازت بھی دے دی گئی تھی. نہیں، یہ آخری حکم ہے، یہ قطعی حکم ہے. چلیے میں چند ایک سوالات دیکھتی ہوں. عام طور پر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جن لوگوں کا کوئی کمانے والا نہ ہو، مثلا بیوہ خاتون ہیں یا یتیم بچے ہیں جن کو کوئی لک آفٹر نہیں کرتا، تو ایسے لوگ اگر اپنا پیسہ فکس کرا دے اور اس پر آمدنی استعمال کرے تو ان کا حکم کیا ہے؟ بنیادی طور پر آپ دیکھیں کہ حرام کو کبھی بھی حلال قرار دیا نہیں جا سکتا کسی بھی عذر مجبوری کی وجہ سے. ہر ایک کے حالات اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں کہ کون کتنا مجبور ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ایک مسلمان سوسائٹی کو حکم کیا دیا ہے، رشتے دار کو دینے کا دگنا اجر بتایا، پھر اس کے بعد عام سوسائٹی کو ابھارا کہ وہ صدقات دیں. لیکن اگر لوگوں کے اندر دین ہی نہیں، ایمان ہی نہیں، کوئی واقعی کسی شخص کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں، تو ایسے لوگ اگر اپنی عزت بچانے کے لیے یا اپنے انتہائی مشکل ترین حالات میں ایک اضطراری کیفیت کے تحت کچھ کرتے ہیں تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ان کا معاملہ ہلکا ہوگا. لیکن ایک شخص جو جان بوجھ کر اس چیز میں محض مال بڑھانے کے لیے سود کی بیماری کو شکار ہے تو اس کا معاملہ مختلف ہوگا. اب اس پر کوئی عام حکم تو نہیں دیا جا سکتا، اور اس سے نہ تو سود کو حلال قرار دیا جا سکتا ہے نہ اس کا کوئی جواز نکلتا ہے. زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جا سکتی ہے، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اب کون مجبور ہے اور کون کس مصیبت میں ہے یہ وہی جانتا ہے، دوسرے نہیں جانتے. بسا اوقات کچھ لوگ فکس بھی کرا لیتے ہیں اور رشتے داروں سے بھی مال لے لیتے ہیں اور اندر خانے مال بڑھاتے رہتے ہیں، سونا جمع کرتے رہتے ہیں یا اور اس طرح کی چیزیں. اب بظاہر لوگوں کو دکھانے میں اگر وہ بہت مجبور بھی نظر آتے ہیں لیکن اندر نیت کچھ اور ہے، باغی اور عادی کی کیفیت ہے، تو پھر ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں کہ پھر بھی ایسے طریقے اختیار کرنے کے لیے بحیثیت امت ہم مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، اور الحمدللہ اس پر بہت کام بھی ہو رہا ہے. اگر کسی سے قرض لیا جائے اور ادا نہ کیا اس کو، اور قرض دینے والا مر جائے یا لاپتہ ہو جائے اور اس کے وارثوں کا بھی علم نہ ہو، تو قرض لینے والے کو قرض کی رقم کس کو لوٹانی چاہیے؟ پہلی چیز تو یہ کہ اگر دینے والا خود فوت ہو گیا یا لاپتہ ہو گیا تو اس کے وارثوں کو واپس کیا جائے. لیکن اگر اس کے وارث بھی لاپتہ ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، کوئی اجنبی شخص ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس کی طرف سے صدقہ کر دیا جائے. پھر یہ بہت سے سوال اسی پر ہیں کہ جیسے کوئی عورت بہت مجبور ہے یا بیمار ہے، تو پھر وہی میں ایک دفعہ کے جواب دے چکی ہوں نا کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. تو ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ کتنا مجبور ہے، کتنی اضطراری کیفیت میں ہے اور کتنی مشکل میں ہے، پھر اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اس کو ایک عام اصول کے طور پر ہم اس کے جواز کا فتویٰ نہیں دے سکتے. جمعے کے دن میں پڑھا کر یہاں سے جب گئی تو ایئرپورٹ پہ جب میں نے بورڈنگ پاس لیا تو اس کے ساتھ انہوں نے دو کوپن دیے اور کہا کہ یہ بھر کر آپ وہاں ڈال دیں ایک ڈبے میں. میں نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیوں بھرنے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ اس پر یہ پی آئی اے نے ایک اسکیم شروع کی ہے 1 کلو گولڈ کی. میں نے کہا یہ تو جوا ہے اور یہ حرام ہے، مجھے تو یہ نہیں کرنا. تو کہتے پھر رکھ لو. میں نے کہا آپ رکھ لیجیے، میرے لیے تو اس کو ہاتھ لگانا بھی درست ہے. جہاں کوئی حرام چیز ہو یا کوئی غلط چیز کی آپ کو آفر کر رہا ہو، تو وہاں تھوڑی سی ضرورت ایمانی سے کام لے کر بہت اچھے انداز میں اس کو بھی سمجھا دیا کیجیے. اس وقت حج فلائٹس بہت آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں اور حاجیوں کا ایک ہجوم ہے، اور اس وقت یہ کام ہو رہا ہے. میں سوچ رہی تھی کہ حج کر کے آئے ہیں اور گھر جانے سے پہلے راستے میں ہی ایک حرام کام کر کے جا رہے ہیں. اگر سارے لوگ بورڈنگ پاس لیتے وقت کم از کم اتنا جملہ بول دیتے کہ یہ درست نہیں ہے، تو کیا یہ ایسی کوئی اسکیم چلا سکتے؟ نہیں. ان ساری چیزوں کو ہم نے خود پروموٹ کیا ہے، کیونکہ ہم یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ یہ چیزیں جوئے میں آتی ہیں یا یہ غلط ہے. بہت سے لوگ یہ حجت کرتے ہیں، اچھا اگر سود نہیں تو پھر لائیے کوئی اور چیز، ایسے کھڑے کھڑے کوئی آپ میجک سے ان کو دوسرا نظام ہاتھ میں پکڑا دیں گے. ایک مسلمان کا یہ طرز عمل نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ایک حرام چیز کو اور کچھ نہیں کر سکتے، تو پہلا کام تو ضرور کرے کہ حرام مان لے. غلطی کو غلطی ہی نہ ماننا اس سے بڑا جرم ہے. تو پہلی چیز یہ ہے، ان سب باتوں کے بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اچھے اور برے کا فرق پہچانیں. اور پھر اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اس سے نجات کے طریقے سوچیں. جو پہلے حلے پہ ہم کہہ دیتے کہ نہیں آج کے دور میں اس سے چھوٹنا ممکن ہی نہیں اور ہماری بہت مشکلیں ہیں، ہم نہیں کر سکتے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو احساس ہی نہیں کہ آپ کتنے غلط کام میں مبتلا ہے. اور جب احساس ہی نہیں گناہ کا، تو پھر توبہ کب ہوگی؟ اور توبہ نہیں تو معافی کیسے ہو جائے گی؟ اس لیے ہمیں کم از کم رجوع تو کرنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.